کرشمہ محمد کے پیغام کا، کرشمہ محمد کے پیغام کا، علی کے حیات آفری نام کا، نہ مشرق نہ مغرب کی اقوام کا،
ہم کرے نظروں میں پتہن کرے
آ کے نظروں میں پتہن کرے
کے نظروں میں پتہن کرے کے نظروں میں پتہن کرے
شہنشاہیت کو ہوئی وہ شکست، زبردست ہیں اب جو تھے زیر دست، مبارک ہوئے لشکر حق پر، نصروں من اللہ فتحن قریب
کے نصروں من اللہ فتحن قریب کے نصروں من اللہ فتحن قریب
خوشاب انقلاب حیات آفری، خوشا انقلاب حیات آفری، یہ اسلام کی ایک فتح مبین، مبارک ہو ایران کی سرزمین، نصروں من اللہ فتحن قریب
کے نصروں من اللہ فتحن قریب کے نصروں من اللہ فتحن قریب
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج ایران میں جمعہ کی ہفتے وار تعطیل کے باعث اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں، لہذا آج کا پروگرام پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کے جائزے پر ہی مشتمل ہے۔ پروگرام کا آغاز پاکستان کے اخبار روزنامہ نوائے وقت کی کچھ اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی کا اجلاس 10 فروری کو طلب کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ پنجاب اسمبلی میں پہلی سی پی اے کانفرنس کا انعقاد۔ 20 اسمبلیوں کے نمائندگان شریک۔ سیاستداں اگر آپس میں بیٹھیں گے تو معاملات سلجھیں گے، الجھیں گے نہیں۔ رانا ثناء اللہ۔ پی کا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب۔ کرم پارا چنار میں شاہراہ اور پاک افغان بارڈر ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ اور عمران خان کے وکیل فیصل چودھری اڈیالہ جیل کے باہر گرفتار۔ سامعین، یہ تھیں روزنامہ نوائے وقت کی کچھ اہم سرخیاں، اور اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ جنگ کے ادارے پر جس کا عنوان ہے غزہ پر قبضہ ناقابل قبول۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ کی پٹی پر قبضے کے اعلان نے عالمی سطح پر ہلچل کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ بیانات، رد عمل اور تبصروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے منظر نامے میں کہ اکتوبر 2023 سے اسرائیلی بمباری اور زمینی حملوں سے خون میں نہائی فلسطینی پٹی کے لوگوں کو عارضی جنگ بندی کی صورت میں ایک ریلیف ملا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ بندی کو مستقل صورت دے کر زندگی معمول کی طرف لانے کے اقدامات کیے جائیں۔ سپر پاور امریکہ سے اس باب میں اچھی توقعات وابستہ ہونا فطری بات ہے، مگر صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے غزہ پٹی کی ملکیت حاصل کرنے، فلسطینیوں کو کسی اور مقام پر آباد کرنے کے جس منصوبے کا اعلان کیا، اس نے فلسطینیوں کے مستقبل کے حوالے سے نئے سوالات نمایاں کیے ہیں۔ اس باب میں ہر حلقہ اور ہر ملک اپنے اپنے موقف کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا بیان اشارہ کر رہا ہے کہ وہ غزہ کے باسیوں کو مصر اور اردن میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، مگر عالمی برادری کی اکثریت کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطین میں صدیوں سے رہنے بسنے والوں کی ان کی اپنی زمین اور خطے سے کہیں اور منتقلی کی بات حلق سے نہیں اتر رہی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جبری بے دخلی نسل کشی کے مترادف ہوگی، جبکہ حماس کی قیادت اور فلسطین کے صدر کے بیانات کو برطانیہ، روس، چین، سعودی عرب، ایران، مصر، فرانس، جرمنی، ترکیہ اور دیگر آنے والے بیانات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو خلاصہ یہ سامنے آتا ہے کہ غزہ سے جبری بے دخلی قابل قبول نہیں۔ اس ضمن میں کریملن کے ترجمان کے رد عمل کا یہ حصہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مشرق وسطی میں کوئی حل صرف دو ریاستی بنیاد پر مبنی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو سلامتی کونسل کی قرارداد میں درج ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے فلسطینی مسئلے کو دو ریاستوں کے حل کی بنیاد پر تصفیے کی صحیح سمت پر لانے کی ضرورت اجاگر کی گئی۔ خود امریکہ کے ریپبلیکن سینیٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہزاروں امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور مشرق وسطی میں جنگوں کا باعث بنے گا۔ سعودی عرب سے آنے والا رد عمل فلسطینی ریاست کے لیے غیر متزلزل حمایت کے اعادے کے ساتھ یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ ٹھوس ضمانتوں کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا عہد نہیں کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے وطن واپس جانے اور تعمیر نو کی اجازت ہونی چاہیے، ہمیں اس ضمن میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہم دو ریاستوں کے حل کی طرف بڑھ سکیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی فلسطینیوں کی ہے، ان کی بے دخلی ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق فلسطینی آبادی کی بے دخلی مصر، اردن اور پورے خطے کے لیے بڑے عدم استحکام کا سبب بنے گی۔ ترکیہ کے وزیر خزانہ کے بموجب فلسطینیوں کو مساوات سے باہر رکھنے کی کوئی بھی منصوبہ بندی مزید تنازعات کا باعث بنے گی۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کے بانی قائد اعظم اور دیگر رہنما سن 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کے وقت، بلکہ اس سے پہلے سے، فلسطینیوں کے حقوق کا علم اٹھائے رہے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اوسلو معاہدے کے تحت دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، واضح موقف رکھتا ہے کہ فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ بند کر کے انہیں اپنی ریاست کے اندر تحفظ کے ساتھ ترقی و خوشحالی کے مواقع دیے جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری اس باب میں زیادہ کھل کر انسانی اقدار کی سربلندی پر مبنی کردار ادا کرے۔ سامعین، پاکستانی اخبارات کے بعد اب ہندوستانی اخبارات، اور پہلے روزنامہ اردو ٹائمز کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ۔ دہلی اسمبلی انتخاب، ووٹ شماری کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل۔ الیکشن کمیشن مر گیا ہے، اسے سفید کپڑا دینا پڑے گا، اکھلیش یادو۔ امریکہ سے 104 ہندوستانیوں کی بے دخلی پر اپوزیشن کا احتجاج۔ امریکہ نے سن 2009 سے اب تک 15,668 غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کو ملک بدر کیا ہے، ایس جے شنکر۔ منی پور کی بی جے پی حکومت پر بحران کے بادل، وزیر اعلی اور کچھ وزراء دہلی پہنچے، گورنر بھی دہلی میں۔ اور جنین میں اسرائیلی آپریشن جاری، 15,000 فلسطینی بے گھر۔ سامعین، روزنامہ انقلاب نے آج کا اداریہ امریکہ سے لوٹنے والے ہندوستانی کے زیر عنوان شائع کیا ہے۔ تو آئیے ہندوستان کے اس اخبار روزنامہ انقلاب کے اس اداریے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ قانونی دستاویزات اور باقاعدہ اجازت کے ساتھ ہی کسی دوسرے ملک میں داخل ہونا چاہیے، خواہ آپ روزگار کے مقصد سے جائیں یا تعلیم کے مقصد سے، سیر و تفریح کے لیے جائیں یا رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کی خاطر۔ جب تک قانونی دستاویزات موجود نہ ہوں، تب تک پرائے ملک روانگی کا ارادہ تک نہیں کرنا چاہیے۔ اس اصول کے پیش نظر ہمارے ملک کے جو لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ پہنچے اور وہاں روزگار اختیار کیا، وہ غلطی پر تھے، سراسر غلطی پر تھے۔ مگر کیا صرف ان کی غلطی تھی اور کسی کی نہیں؟ ہر ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت پر کثیر رقم خرچ کرتا ہے۔ سرحدوں پر مامور سپاہیوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملکی کو اپنے ملک کی سرحد میں داخل نہ ہونے دیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ اگر امریکہ میں غیر قانونی داخلہ ممکن تھا، تو یقیناً وہاں کے افسروں کی بدعنوانی کے سبب رہا ہوگا۔ یہ رویہ اور طریقہ برسوں سے جاری ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی امریکہ پہنچے بلکہ روزگار بھی حاصل کیا۔ اگر غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو صدر امریکہ جو ہمیشہ تیش میں رہتے ہیں اپنی سرحد کے ان نگہبانوں، سپاہیوں اور افسروں کو بھی سزا دیں جنہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی جانب سے آنکھ بند کر رکھی تھی۔ اخبار لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں سب یک طرفہ ہے۔ دوسری بات، امریکہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن نہ تو سماج دشمن عناصر کا کردار ادا کر رہے تھے نہ ہی جرائم کی آبیاری کر رہے تھے۔ وہ اپنی محنت فروخت کر کے چھوٹے موٹے روزگار کے ذریعے کچھ کما رہے تھے۔ ان کی محنت سے امریکہ فیض یاب ہو رہا تھا، لہذا ان کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ نے انہیں اس طرح نکالنا شروع کیا ہے جیسے وہ امریکہ پر بوجھ تھے یا امریکہ کو شدید نقصان سے دوچار کر رہے تھے، جبکہ وہ امریکہ کا بوجھ کم کر رہے تھے۔ تیسری بات، ہر قانونی کارروائی کا قانونی طریقہ ہوتا ہے۔ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ تو منصف بھی بن گیا اور عدالت بھی۔ کسی غیر قانونی تارک وطن کو نہ تو نوٹس دیا گیا نہ ہی مہلت دی گئی۔ ہندوستان واپس بھیجے جانے والے لوگوں کی جو تصویریں سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں، انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان لوگوں پر آنن فانن کارروائی کی گئی، لہذا جو جس حالت میں تھا اسے اسی حالت میں زنجیریں پہنا کر روانہ کر دیا گیا۔ کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ اخبار مزید لکھتا ہے کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب امریکہ کے خطرناک تیور منظر عام پر تھے تب ہم کیا کر رہے تھے؟ ہماری حکومت نے کیوں بیک ڈور ڈپلومیسی یعنی پردے کے پیچھے کی سفارت کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ کو ہموار نہیں کیا کہ بے شک آپ ہمارے شہریوں کو واپس بھیجیں مگر اس طرح کہ ان کے حقوق پامال نہ ہوں، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور انہیں دیکھ کر ایسا نہ لگے جیسے انہوں نے کسی خطرناک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ حیرت سے زیادہ افسوس ہے کہ ہماری حکومت امریکہ سے اعلی معیاری تعلقات کے ہزار دعووں کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکی کہ ہندوستانیوں کے ساتھ بہتر سلوک ہو۔ کس کام کے اعلی معیاری تعلقات جب ٹرمپ انتظامیہ مائی فرینڈ مودی کے ملک کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ 140 کروڑ ہندوستانی تحقیر و تذلیل محسوس کریں۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب کے اس ادارے کے ساتھ ہی آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، دنیا کی ہرس اور چاہت ایسا مرض ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں کم نہیں ہوتا۔ عام طور پر جوانی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو دنیا داری چھوڑ کر خدا کی عبادت پر توجہ دیں گے، لیکن دنیا پرستی کی بیماری اگر ایک مرتبہ انسان کو لگ جائے اور اس کا علاج شروع میں نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے ایک منزل آ جاتی ہے کہ دنیا کے غم میں ہی جیتا ہے اور اسی کے غم میں مر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مانند ہے، جتنا اس کے گرد ریشم کا اضافہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام منارے نور۔
منارے نور،
سامعین پروگرام منارے نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم تزکیہ نفس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طالب علموں کو نصیحت، نیز امام خمینی کی ایک اہم اخلاقی صفت کے بارے میں بتائیں گے، جو آپ کے افکار اور بیانات میں بہت نمایاں تھی، اور وہ تھی دنیا کی محبت اور دنیا پرستی سے اجتناب۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ دنیا سے لگاؤ یا دنیا سے اجتناب کا موضوع قدیم زمانے سے مختلف ادیان و مذاہب اور انسانی ثقافتوں میں زیر بحث رہا ہے۔ بعض انسانی مکاتب فکر یا الہی ادیان نجات اور سعادت کو دنیا سے اجتناب، تہجد اور زہد میں تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ریاضت اور عبادت گاہ میں رہنے کو دینداری، خودسازی، عرفان اور تزکیہ نفس قرار دینے لگے۔ اس کے مقابلے میں بعض نظریات اور ثقافتوں، مثلاً سرمایہ داری میں دنیا پرستی کو سراہا گیا ہے، اور یہی چیز ان سماجوں کے زوال کا سبب بنی ہے۔ دین اسلام کی ایک ممتاز اور منفرد خصوصیت دنیا سے متعلق اس کا زاویہ نگاہ ہے۔ دنیا کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا پرستی سے بھی اجتناب کیا جائے اور روحبانیت سے بھی۔ اسلام کا ایسے مکاتب فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انسانوں کو خانقاہوں اور عبادت گاہوں تک محدود اور انہیں انسانی زندگی کے امور اور سماجی ذمہ داریوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تمام انسانوں اور مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیاوی امور پر توجہ اور ان کو اہمیت دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا اور مادیات کی چمک دمک کو انسان کے تکامل اور اس کی پیش رفت میں مانے جانتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تاکید کی گئی ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے وابستگی اور دنیا پرستی انسان کے اخلاقی زوال کا سبب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اسلام کا نظریہ افراط و تفریط سے پاک اور ایک جامع نظریہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دنیاوی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے، لیکن ان سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور مومنین کو سب سے پہلی تاکید یہی کی ہے کہ وہ دنیاوی نعمتوں سے بہراور ہوں۔ اسلام کے نزدیک الہی نعمتوں سے ہمکنار ہونا انسان کے معنوی تکامل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس نظریے کی اہمیت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم اس بات کو جان لیں کہ صدر اسلام میں اور بعض سابقہ ادیان الہی، مثلا عیسائیت کی پیروی میں یا صوفیہ کی ثقافت سے متاثر ہو کر بعض مومنین روحبانیت اور الہی نعمتوں سے استفادہ نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان رات دن عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور عبادت کی وجہ سے وہ زندگی اور گھر والوں کے امور سے غافل ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جان لو کہ خدا نے مجھے روحبانیت کے لیے نہیں بھیجا ہے، میری شریعت فطری اور آسمانی شریعت ہے، میں خود نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہوں، جسے میرے دین کی پیروی کرنی ہے اسے میری سنت کو قبول کرنا ہوگا۔ شادی اور میاں بیوی کی ہمبستری میری سنت میں سے ہے۔ قرآن کریم نے الہی نعمتوں سے استفادہ کرنے کو خدا کو نہ بھلانے اور شیطان کی پیروی نہ کرنے سے مشروط کیا ہے، اور مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جو اس نے رزق حلال و پاکیزہ دیا ہے اس کو کھاؤ اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ روحانیت اور دنیا سے دوری کے مقابلے میں اسلام نے اپنے پیروؤں کو زہد کی دعوت دی ہے۔ بعض افراد نے زہد کا ترجمہ دنیا سے اجتناب کیا ہے، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ دنیا سے اجتناب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک زاہد انسان دنیا پر توجہ تو دیتا ہے لیکن اسے اپنا منتہائی مقصود نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اسے ایک اہم ذریعے جتنی اہمیت دیتا ہے۔ راہب اور زاہد دونوں ہی تاریک دنیا ہوتے ہیں، جبکہ زاہد جس دنیا کو چھوڑتا ہے اس سے مراد نعمتوں اور دنیاوی آسائشوں میں منہمک رہنا اور انہی امور کو اپنی آرزو قرار دینا ہے، اور جس دنیا کو راہب چھوڑتا ہے وہ کام، فعالیت اور سماجی ذمہ داریوں سے عبارت ہے۔ لہذا ایک زاہد راہب کے برخلاف اپنے تمام سماجی کام اور اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے، اور زہد نہ صرف سماجی ذمہ داریوں کے منافی نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا مناسب ذریعہ ہے۔ دنیا میں زہد کا ایک اثر معنویات کے ساتھ انسان کی محبت ہے۔ انسان جس قدر مادیات میں اپنی دلچسپی کم کرتا ہے اور دنیا سے اس کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، اسی قدر اس کی معنویات کے ادراک کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص مادیات اور دنیاوی امور میں جکڑا رہتا ہے وہ معنویت کے بہرے بے کراں کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے ہم کنار ہو سکتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایسے انسان تھے جنہیں زہد کی صفت کا حامل قرار دے سکتے ہیں۔ آپ نہ صرف زبانی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے بلکہ اپنے عمل اور کردار میں بھی زہد کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کا کہنا ہے کہ جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ درس اخلاق دیتے تھے تو وہ دنیا پرستی کی بہت مذمت کرتے تھے۔ بعض اوقات درس ختم ہونے کے بعد انسان دنیا سے اس قدر بے اعتنا ہو جاتا تھا کہ دنیا اس کے نزدیک ایک ٹوٹے ہوئے کوزے جیسی ہوتی تھی جس پر کوئی شخص توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد دنیاوی امور کے بارے میں پریشان ہونے والے طالب علموں کو بلند ہمتی سے کام لینے، دنیا کو غیر اہم جاننے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ حجت الاسلام زین العابدین باکوئی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد حوضۂ علمیہ قم میں 40 دن تک چھٹیاں کر دی گئیں۔ تعطیلات کے بعد پہلے دن جب درس کا سلسلہ شروع ہوا تو امام خمینی نے مسجد اعظم میں طالب علموں کو نصیحت کی کہ اپنے رزق کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہوں۔ طلبہ نے کہا کہ آیت اللہ بروجردی وفات پا چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگوں کی ہمت اس قدر بلند ہونی چاہیے کہ دنیا کی اہمیت گھاس کے ایک پتے کے برابر بھی نہ ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے غیر اہم ہونے کی وضاحت کرنے کے لیے اس کے لغوی معنی کی جانب اشارہ کیا اور اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اس کا نام تک ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کنائے سے کام لیتے ہوئے لفظ دنیا یعنی پست کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا ہے، بالکل ان برے مقامات کی طرح کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ کنائے کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا پرستی سے اجتناب کرتے ہوئے طلبہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ نہ صرف اپنی آخرت کو دنیا پر قربان نہ کریں بلکہ اپنے دین کو بھی دوسروں کی دنیا پر قربان نہ کریں۔ آیت اللہ بنی فضل اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مقدس اسلامی تحریک کی ابتدا میں جن دنوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت اور قیادت اپنے عروج پر تھی، آپ نے اپنے گھر کے بعض افراد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر دنیا اور قیادت ہو بھی تو وہ تمہارے لیے نہیں ہے، اگر تم عقل مند ہو تو میری دنیا کے لیے اپنا دین داؤ پر نہ لگاؤ، اپنے دین کو مستحکم اور مضبوط رکھو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو زہد کی رغبت دلاتے ہوئے انہیں متنبہ کرتے تھے کہ دینی طالب علموں کا دنیا کی جانب رجحان دین پر ضرب لگنے کا سبب بنتا ہے۔ آیت اللہ حسین مظاہری نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ امام خمینی ہمیشہ طالب علموں سے فرماتے تھے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اسلام کو تم لوگوں سے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، امریکیوں کی ہر دھمکی اور خطرے کا اسی شکل میں جواب دیں گے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ کراچی میں بین الاقوامی امن بحری مشقوں کا آغاز، ایرانی بحریہ کی بھی شرکت۔ عالمی عدالت انصاف نے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ پارا چنار میں انسانی بحران میں شدت، 4 مہینے سے بھی زائد عرصے سے محاصرہ جاری۔ اور ہندوستان کے پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ میں ایک بار پھر آتش زدگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات نہ عقلی ہے، نہ عزت مندانہ، نہ ہی ان میں کوئی حکمت ہے، اور اگر امریکہ نے ہماری قومی سلامتی پر حملہ کیا تو ہم بھی اس کی سلامتی پر حملہ کریں گے۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ، کمانڈروں اور جوانوں کی 46 سال پہلے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تاریخی بیعت کی مناسبت سے ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں، جوانوں اور ایئر ڈیفنس کے افسران نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ حسینی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امریکہ سے مذاکرات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ماضی کا تجربہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم نے گزشتہ عشرے میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ تقریباً 2 سال تک مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس شخص نے جو ابھی اقتدار میں ہے، اس نے معاہدے کا متن پھاڑ دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے پھاڑ دیں گے اور واقعی ایسا ہی کیا۔ امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اقوام متحدہ کے حوالے سے جو کچھ طے پایا تھا اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ معاہدہ اس لیے تھا کہ امریکی پابندیاں ہٹائی جائیں، لیکن وہ پابندیاں ہٹائی نہیں گئیں۔ یہ تجربہ ہے۔ ایران نے نیک نیتی سے بات چیت کی، لچک کا مظاہرہ کیا، رعایتیں بھی دیں، لیکن جو مقصد ہم چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ اس معاہدے کو بھی فریق مقابل نے توڑ دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس صورت میں ایسی حکومت سے مذاکرات کرنا نہ تو عقل مندی ہے اور نہ ہی ہوشیاری اور نہ ہی شرافت کی بات ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام بیٹھ کر دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، البتہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ امریکی حکام ہمارے بارے میں بھی نظر دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں دھمکی دیں گے تو ہم بھی انہیں دھمکی دیں گے۔ اگر انہوں نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا تو ہم بھی اپنی دھمکی پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکیوں نے اگر ہماری قومی سلامتی پر حملہ کیا تو ہم بھی ان کی سلامتی پر حملہ کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکہ اور اسرائیل پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں بے پناہ قتل و غارت گری کرنے والے نہایت بے شرمی سے الٹا ہم پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگا رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تہران میں اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر غیر ملکی سفیروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اس اہم موقع پر آپ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بے پناہ قتل و غارت گری کرنے والی بیرونی دہشت گرد حکومتیں نہایت بے شرمی سے الٹا ہم پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگا رہی ہیں۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے پہلے دن سے ہی دشمن نے سازشیں کی اور ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں صہیونی حکام کے بے بنیاد دعووں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے خطے میں اپنے تمام ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حامیوں نے فلسطینیوں کے قتل عام کو صہیونی حکومت کی طرف اپنا دفاع قرار دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے کس نے نکالا اور لوگوں کو ان کے گھروں اور علاقوں سے جبری بے دخل کرنا کب سے انسانی حقوق میں شامل ہو گیا ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اگر ہم غزہ اور فلسطین کا دفاع کرتے ہیں تو درحقیقت ان مظلوموں کا دفاع کرتے ہیں جن سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے۔ دنیا میں جارحیت اور جبر کے خاتمے کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے ایران کے خام تیل کی فروخت میں شامل ملکی اور غیر ملکی شخصیات پر امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کے نفاذ کو پوری طرح بلا جواز اور بین الاقوامی قوانین و ضوابط کے خلاف قرار دیا اور اس کی سخت مذمت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے اقتصادی شرکا کے ساتھ قانونی تجارت پر پابندی لگا کر ملت ایران پر دباؤ ڈالنے کا نئی امریکی حکومت کا فیصلہ ایک ناجائز غیر قانونی اقدام اور خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے اسرائیل کی حمایت میں عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کرنے کا فرمان جاری کرنے کے بعد عالمی عدالت انصاف نے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر اعلان کرتا ہوں کہ منشور روم کی بنیاد پر قائم ہونے والی بین الاقوامی فوجداری عدالت نے امریکہ اور ہمارے قریبی اتحادی اسرائیل کے خلاف غیر قانونی اقدام کیا ہے۔ ٹرمپ کے بیان میں غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کیے بغیر اور اسرائیل کی اندھی حمایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے بغیر کسی قانونی بنیاد کے امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں من جملہ اسرائیل کے خلاف ابتدائی تحقیقات شروع کی جس کی وہ مجاز نہیں ہے۔ اس درمیان عالمی فوجداری عدالت نے ٹرمپ کے فرمان کی مذمت کرتے ہوئے دنیا کے 125 رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ انصاف اور انسانی حقوق کے لیے متحد ہو جائیں۔ عالمی فوجداری عدالت نے انصاف کی فراہمی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عملے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ کراچی کے ساحلوں سے پاکستانی بحریہ کے زیر اہتمام امن 2025 کے زیر عنوان منعقد ہونے والی نویں کثیر القومی بحری مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ امن 2025 بین الاقوامی بحری مشقوں کا افتتاح پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ایئر ریئل ایڈمرل عبد المنیب کی موجودگی میں ہوا۔ ان فوجی مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کا ایک اعلی سطحی وفد بھی اس موقع پر ہونے والی بات چیت میں شرکت کرے گا، اور ایرانی بحری جہاز بھی پہلی بار ان بحری مشقوں میں شرکت کر رہا ہے۔ امن 2025 بحری مشقیں ہر دو سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہیں۔ ان بحری مشقوں کا سلسلہ 2007 سے ہوا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے کہا کہ رواں سال امن مشق میں پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امن کے لیے ایک ساتھ کے زیر عنوان کراچی میں جاری یہ بحری مشقیں 11 فروری تک جاری رہیں گی، اور اس میں 60 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ ایران سے روانہ ہونے والا اعلی سطحی فوجی وفد پاکستانی فوجی حکام سے بھی ملاقات کرے گا۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ 4 مہینے سے زائد عرصے سے جاری ہے، اور حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پارا چنار سے مقامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگرچہ پارا چنار کے عمائدین کو اسلام آباد بلایا اور ان سے مذاکرات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک حکومت اور انتظامیہ کسی حل پر نہیں پہنچ سکی ہے، جس کی وجہ سے پارا چنار میں ہر طرح کی مشکلات جنم لے رہی ہیں۔ غذائی اشیاء اور ادویات کی قلت کی وجہ سے جہاں عام شہریوں اور بیماروں کو اپنی زندگی بچانے میں دشواری پیش آ رہی ہیں، وہیں اسکول اور کالج بھی 4 مہینے سے بند پڑے ہیں۔ پارا چنار کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ محاصرے اور سڑکوں کی بندش کی وجہ سے جو طلبہ دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ بھی پارا چنار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس درمیان انتظامیہ نے کہا ہے کہ مرکزی شاہراہ کھولنے کے لیے 4,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اتوار یا پیر تک سبھی فریقوں کی جانب سے تجاویز مرتب کر کے دوبارہ جرگہ طلب کیا جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شمالی ضلع پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ میلے میں پھر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مہا کمبھ میلے کے دوران جمعے کو آتش زدگی کا یہ واقعہ سیکٹر 18 کے قریب پیش آیا، جہاں اولڈ جی ٹی روڈ پر قائم ایک کیمپ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ذرائع کے مطابق اس حادثے میں 22 ٹینٹ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئے۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ایس پی سٹی نے تصدیق کی ہے کہ مہا کمبھ میلہ علاقے کے سیکٹر 18 میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اردن کے شہریوں نے جمعے کو ملک گیر مظاہرہ کر کے غزہ کے عوام کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے سازشی منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا۔ غزہ کے سلسلے میں ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف اردن میں ہونے والے یہ مظاہرے پورے ملک میں کیے گئے۔ مظاہرین اعلان کر رہے تھے کہ نہ ہی یہودی بستیاں منظور ہیں اور نہ ہی جبری منتقلی۔ اردن کے شہریوں نے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ٹرمپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو وہاں سے جبری طور پر باہر نکالیں اور اردن یا کسی دوسرے ملک میں منتقل کریں۔ مظاہرے کے دوران ٹرمپ اور نتنیاہو کے خلاف بھی شدید نعرے لگائے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں غزہ کو پوری طرح خالی کرا کے اسے امریکہ کے کنٹرول میں لینے اور غزہ کے باشندوں کو اردن سمیت دیگر پڑوسی ممالک میں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فلسطینی میڈیا اور مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارے فوج نے شمالی غرب اردن میں واقع جنین کیمپ کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی غاصبوں کی فوجی کارروائیوں کے دوران جنین کیمپ میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ان ذرائع نے غرب اردن کے شمالی الخلیل میں واقع بیت کاہل کالونی پر بھی صہیونی فوج کے حملوں کی خبر دی ہے۔ مقامی ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اسرائیل کے فوجی ساز و سامان بھی دیر شرف چیک پوسٹ سے شہر نابلس میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب القدس فورس کے جنین بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس گروہ کے مجاہدین نے السیلہ الحارسیہ کالونی کے گیٹ پر ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کے راستے میں دھماکہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ جنوری 2025 سے اب تک دسیوں فلسطینی صرف غرب اردن میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 380 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صہیونی فوج نے 21 جنوری سے شہر جنین اور جنین کیمپ پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 25 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے 7 جنوری سے غزہ پٹی پر اپنے حملوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے اور طول کرم کالونی پر بھی حملہ کیا ہے۔ اس درمیان غزہ اور غرب اردن میں قائم عالمی ادارہ صحت نے ایک انتباہ جاری کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ غزہ کے 12 سے 14 ہزار بیماروں کو علاج کے لیے اس علاقے سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے، جبکہ اب تک کل 480 مریض رفح پاس کے راستے باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکے ہیں اور غزہ میں ابتدائی علاج معالجے کے ایک تہائی مراکز بھی پوری طرح کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایران کی فری اسٹائل قومی کشتی ٹیم 4 سونے اور 4 چاندی کے تمغے کے ساتھ زاگرب ریسلنگ ٹورنامنٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن کے فری اسٹائل رینکنگ کے مقابلے کروشیا کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر زاگرب میں منعقد ہوئے۔ یہ ٹورنامنٹ 2025 میں عالمی چیمپئن شپ اور ایشیائی چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے ایرانی قومی ٹیم کے انتخاب کے مراحل میں سے ایک ہے۔ پارس ٹوڈے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی فری اسٹائل ریسلنگ ٹیم نے زاگرب اوپن کپ کے بین الاقوامی فری اسٹائل ریسلنگ مقابلے میں 4 سونے کے تمغے اور 4 چاندی کے تمغے جیت کر عالمی ریسلنگ فیڈریشن کی درجہ بندی کے پہلے مرحلے میں رن اپ کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي النبي 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 نبي نبي النبي النبي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد وذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم كريم كريم